میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر ہیں. یہ اشعار میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے حرم کعبہ شریف میں ہوئے, بیت اللہ شریف کے سامنے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگوں سے, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگوں سے, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا گھارا, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا گھارا. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگوں سے, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگوں سے, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا گھارا. جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے, جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا, تو چمک اٹھا زمین فلک پر میری بندگی کا تارا. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگوں سے, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگوں سے, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا گھارا, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے, جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, آج استاد المکرم حضرت مولانا مفتی انور اللہ صاحب سے سبق پڑھ رہا تھا، تو آج کل قربانی کا مضمون باب پڑھ رہا ہوں، تو ایک حدیث شریف آئی جو سب نے سنی ہوگی کہ قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی آدم میں سے کوئی قربانی کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک قربانی کے دن اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ جب خون بہتا ہے قربانی کا تو زمین پر پہنچنے سے قبل اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی انتہائی قبولیت کے درجے میں وہ قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو قربانی اللہ کے لیے اس قدر محبوب ہے کہ زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے. تو میرے استاد صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شعر، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. کہ جب انسان اپنا دل توڑتا ہے تو اس کے دل کا خون ہوتا ہے. مولانا رومی نے فرمایا کہ یہ آنسو جو اللہ والے کیا آنکھ سے نکلتے ہیں، یہ حقیقت میں پانی نہیں ہوتا بلکہ ان کے جگر کا خون ہوتا ہے، جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں پانی بن کر، آنسو بن کر نکلتا ہے. در حقیقت یہ جگر کا خون ہوتا ہے. تو جب کوئی بندہ اللہ کے لیے اپنا دل توڑتا ہے اور خون دل کرتا ہے اور اس خون دل پر اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے یہاں انتہائی قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں. زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی قبولیت کا درجہ دیتے ہیں. میرے استاد صاحب بھی صاحب نسبت ہیں اور بڑے اقوا صاحب نسبت ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے حد مہربانی ہے، مجھ پر عنایت ہے کہ میں ایسے استاد سے پڑھ رہا ہوں جو صاحب نسبت ہیں، اور حدیث پڑھنے پڑھانے کا مزہ تو ویسا میں نہیں اٹھا سکتا. مجھ جیسے گناہگار کہاں، جنسبت خاک را با عالم پاک. مجھ جیسے گناہگار کہاں کہ جو صاحب اقوا نسبت استاد سے پڑھے. لیکن میرے استاد صاحب بھی الحمدللہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادموں میں سے ہیں. پھر حضرت والا رحمہ اللہ کے بعد حضرت سیدی صدیق وقت قلندر زمان حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صحبت کا شرف ان کو حاصل ہے، خدمت کا شرف ان کو حاصل ہے. تو دیکھ لیجئے کہ صحبت اہل اللہ سے کیا ملا، کہ علم جو ہے، علم بھی ہے حدیث کا اور صحبت کا نور بھی ہے. علم کا نور بھی ہے، صحبت کا نور بھی ہے. تو کیا ان کو یہ تشریح عطا ہوئی، تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ایسے استاد صاحب سے پڑھنے کی توفیق دی. لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے کا مزہ جب ہے جب استاد بھی صاحب نسبت ہو اور طالب علم بھی صاحب نسبت ہو. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی صاحب نسبت بنا دے اور حدیث پڑھنے کا صحیح مزہ اور اس پر صحیح عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی اشعار ہیں ان تمام کے تمام میں، حقیقت میں اولیاء اللہ کے اشعار تمام کے تمام قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا نور لیے ہوتے ہیں. دیکھ لیجئے کہ یہ کس قدر صحیح مضمون ہے اور اس آیت سے، اس حدیث شریف سے کس قدر زبردست استنباط ان کو نصیب ہوا کہ انسان جو آنسو اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف سے بہاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے اور یہ شعر بھی مولانا رومی کا حضرت والا سے بارہا سنا کہ برابر می کنت شاہ مجید اشک را در وزن با خون شہید. کہ وہ شاہ مجید بزرگی والے اللہ، یہ اس قدر بزرگی والے ہیں، اس قدر عظمت والے ہیں، لیکن بندے کے آنسوؤں کی اتنی قدر فرماتے ہیں کہ ایک آنسو نکلا اس کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑنا، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا، یہ ہر ایرے غیرے کے قسمت میں نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں یا خاص بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتے ہیں، کمزور سے کمزور آدمی اللہ والا بن سکتا ہے، صاحب اقوی نسبت بن سکتا ہے، کیونکہ وہ بزرگی والے اللہ ہر چھوٹی سے چھوٹے عمل کی بہت قدر فرماتے ہیں۔ اور یہ تو دل کا عمل ہے، دل بھی اللہ ہی نے دیا ہے، اور دل کو بادشاہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، جسم کا بادشاہ ہے دل۔ تو اور یہ مزدوری بادشاہ کے لیے مقدر کر دی کہ بادشاہ یہ مزدوری کریں، ہمارے دلوں کو مزدور بنا دیا، لیکن اللہ کا مزدور، اللہ کی محبت کا مزدور، اللہ کے خوف کا مزدور۔ تو جو آدمی اللہ کے خوف سے اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے، اگرچہ اس پر لاکھوں غم ٹوٹ پڑتے ہیں، لاکھوں تقاضے سر ابھارتے ہیں کہ حسینوں کو دیکھ لو، نامحرموں کو دیکھ لو، کچھ گپ شپ لگا لو، ننگے بازو ہیں، ننگی ٹانگیں ہیں، ان سے ذرا ہنس بول لو، یا بہت سے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ جگہ جگہ بے پردگی بے حیائی ہے، کیونکہ وہ عادی ہیں ایسے ماحول کے، اس لیے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر گندے ماحول میں ہیں۔ خدا اور رسول کی لعنت کی بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے تھے کہ جو شخص بد نگاہی کر رہا ہو، اس شخص کو بھی مت دیکھو کہ یہ بد نگاہی کر رہا ہے، کیونکہ دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی بد دعا ہے، دکھانے والے پر بھی، دیکھنے والے پر بھی۔ اور ایسا ماحول جہاں یہ گندگی ہو، بے پردگی ہو، نالائقیاں ہو رہی ہوں، گناہ ہو رہے ہوں، ایسے ماحول میں جانے والا بھی شدید خطرہ ہے کہ اس پر بھی خدا تعالیٰ کی لعنت ہو جائے۔ اور وہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسے ماحول میں جانا جہاں حکومت کی نافرمانی ہو رہی ہو، سازش ہو رہی ہو، تو وہاں ایک شخص ایسا جائے کہ جو اس سازش میں شامل نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ ہے بغاوت کا، لیکن وہ ان لوگوں میں چلا جاتا ہے جہاں حکومت جو ہے وہ حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، تو جب چھاپا لگتا ہے تو تمام لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جب سزا ملتی ہے تو تمام لوگوں کو ایسی مجلس میں شامل ہونے کی جہاں حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہو، ہر ایک کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، حکومت کے خلاف سزا دے بغاوت کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، وہاں پھر وہ لاکھ اپنی بے گناہی کا اقرار کرے لیکن اس کی بات نہیں مانی جاتی، سب کے سب شامل ہوتے ہیں اس میں۔ اسی طرح سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے ماحول میں جانا، غیر شرعی تقریبات میں جانا، ہوٹلوں میں جانا، کھانا پینا جہاں پردے کا انتظام نہ ہو، اگرچہ ہوٹلوں میں کھانا ویسے ہی بہت بری عادت ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص بازار کے کھانوں کا عادی ہو، جو ایسا کہ آج کل فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے رات رات پر گپے لگا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، حضرت ہمارے فرماتے تھے یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے کہ راتوں راتیں جو ہے خدا تعالیٰ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہے، دو رکعت اٹھ کر پڑھنا پہاڑوں جیسا گرا معلوم ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کو یاد کرنا اور خدا تعالیٰ کی سے آہو فغاں اور مناجات کرنا اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھیک مانگنا کتنا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن دنیا کے لوگوں سے، انسانوں سے جا کے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں نوکری دے دو، ہمیں بزنس دے دو، ہمیں چار پیسے دے دو، ہمیں فلاں مجبوری ہے، لیکن رات کو اٹھ کے خدا تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلانا ہمیں کتنا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور دور دور جا کر کھانے کھانا اور رات رات بھر گپے لگانا اور اسمارٹ فون میں یہ غلاظت دیکھنا، کبھی خبروں کے بہانے لگے ہوئے ہیں، کبھی کس بہانے، کبھی کھانوں کی ترکیب، کبھی پینٹنگ، کبھی کچھ کبھی کچھ، کس قدر غفلت کی زندگی ہے، خدا تعالیٰ سے کیسی دوری ہے، یہ کیسی غفلت ہے قیامت کے دن سے، کیسی غفلت ہے اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لیں گے اس دن سے. کیسی غفلت ہے قرآن پاک سے, کیسی غفلت ہے حدیث پاک سے, کیسی غفلت ہے دین سے ہماری کہ ہم ان چیزوں میں خوب وقت صرف کرتے ہیں اور خوب بشاشت اور کھلی دل سے ہم ان میں شرکت کرتے ہیں, لیکن جب خدا تعالیٰ کی یاد کا موقع ہوتا ہے بھئی کیا کرتے ہو, حرکت نہ کرو. خدا تعالیٰ کی یاد کا جب موقع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے ہم کس قدر ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اٹھ کے وضو کر کے دو رکعت ہی پڑھ لیں, جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے تہائی آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, یعنی انتہائی توجہ فرماتے ہیں, تجلیات خاصہ نازل فرماتے ہیں اور خود اعلان فرماتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو میں اس کی دعا کو قبول کروں, اس کی حاجت کو پورا کروں, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں. دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ, یعنی کہ پوری کائنات پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, یہ متشابہات ہیں, کس طرح پھیلے ہوئے ہوتے ہیں یہ اللہ ہی کے صحیح علم میں ہے, لیکن یہ استعارہ ہے کیونکہ ہم انسان ہیں, عقلیں ہماری محدود ہیں, اس لیے سمجھانے کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آسان آسان ہمارے جیسی مثالیں اللہ عطا فرماتے ہیں, لیکن حقیقت اس کی کیا ہے یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مستغفر مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں, اور ہے مجھ سے کوئی حاجت مانگنے والا جو میں اس کی حاجت پوری کروں. لیکن ہم جو ہے اس وقت غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے بالکل غافل رہتے ہیں اور در در کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہم کو کتنا مشکل ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ بازاروں میں کھانے والا جو عادی بازاروں میں کھاتا ہے اس کی شہادت بھی قبول نہیں ہے, وہ معتبر آدمی نہیں ہے. یہ اس سے دھوکے کا اندیشہ ہے کہ دھوکہ دے گا, جھوٹ بولے گا, اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو بازاروں میں کھانے کھانا اور یہ غفلتوں میں رہنا کس قدر دوری ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنا دل توڑتا ہے اللہ کے لیے اور اپنے دل کو مزدور بنا دیتا ہے اللہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کی اس پر بے حد رحمت, بے حد توجہ, بے حد مہربانی, بے حد عنایات ہوتی ہیں. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. اور یہ دل توڑنا جو ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ چلنے لگ گئے, یہ کسی رہبر کی رہنمائی میں اپنے دل کو توڑنا اور اپنے نفس کو کچلنا سیکھنا پڑتا ہے, اپنے آپ سے یہ نہیں آتا ہے. تو جو انسان اپنے دل کو توڑتا ہے تو اس کی لاکھوں مہربانیاں, اللہ تعالیٰ کی لاکھوں عنایتیں اس پر برستی ہیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر یاد آیا, آرزوئے دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ, آرزوئے دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ, ملبے دل میں انہی کو مہماں پاتا ہے دل. اب ہم کیا جانے, ہم جیسے غفلت زدہ دل رکھنے والے ہم کیا جانے کہ اللہ کی کیا قیمت ہے. اللہ کی قیمت تو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا صحیح معنوں میں, لیکن ایک بزرگ جا رہے تھے والہانہ عاشقانہ کیفیات کے ساتھ, اللہ سے راز و نیاز ہو رہا تھا کہ دل سے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ آپ پر میں کیا فدا کر دوں کہ آپ مجھے مل جائیں, کیونکہ اولیاء اللہ کی کبھی تسلی نہیں ہوتی. اللہ کو ایک محدود چیز کہاں پا سکتی ہے, ہم محدود ہیں تو تسلی کبھی نہیں ہوتی, اور کوئی اس کی انتہا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پا چکے, کامل ہو گئے, اب اس سے آگے ترقی نہیں ہے. اللہ کے راستے میں ترقی ہی ترقی ہے. تو اللہ والے ہونے کے باوجود اللہ پر فدا ہو رہے تھے کہ اے اللہ کیا فدا کر دوں آپ پر کہ آپ ہمیں مل جائیں. اب ہم جیسے غفلت زدہ دل کیا جانے کہ کیا باتیں ہیں, کیا راز و نیاز ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے اپنی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کی ہمیں قدر نصیب فرما دے۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا میں آپ پر فدا کر دوں، تو راز و نیاز ہو رہا ہے، تو دل میں آواز آئی کہ دونوں جہان ہم پر فدا کر دو۔ تو کیا ان کا حوصلہ تھا، ہم تو ذرا ذرا سی بات پہ دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، دنیا کو مقدم کر دیتے ہیں، دنیا کے نفع کو پہلے دیکھتے ہیں، دین کے نفع کو بالکل آخر میں رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ ان کا حوصلہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اے اللہ، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نیف بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اے اللہ، آپ اپنی قیمت دونوں جہان بناتے ہیں بتاتے ہیں، تو اے اللہ آپ اپنے نرخ بڑھائیے، قیمت بڑھائیے، کہ ابھی تو آپ بہت سستے معلوم ہوتے ہیں۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کہاں یہ فانی کائنات، کہاں یہ زمین و آسمان، اور کہاں جنت، یہ سب مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو خالق اور مخلوق کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے بس اللہ تعالیٰ جس کو جز فرما لے اور جس پر اپنی مہربانی اور فضل فرما دیں، تو وہی اللہ والا بن سکتا ہے اور اللہ کو پا سکتا ہے۔ ہم اپنی محدود طاقتوں سے اللہ کو نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں جذب نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ نہ فرما لے، اس وقت تک نہ ہم ان کے ہم نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یہ حوصلہ دیکھیے کہ دونوں جہان اللہ پر فدا کر کے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سستے ہیں، اسی لیے کہ یہ فانی کائنات اور مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اور خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے عالم اللہ والوں کا۔ عالم پہ حضرت کا ایک مصرع بھی ادا کیا کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ مصرع فرمایا کہ اپنا عالم الگ بناتا ہے، اپنا عالم الگ بناتا ہے، یعنی اللہ والا اللہ والوں کا عالم اور ہوتا ہے، کہنے کو دنیا میں ہوتے ہیں وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ تو یہ فرمایا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنا عالم الگ بناتا ہے۔ فرمایا کہ ایک مصرع میری طرف سے بھی لگا لوں کہ عشق میں جان جو گنواتا ہے، عشق میں جان جو گنواتا ہے، اپنا عالم الگ بناتا ہے، اپنا عالم الگ بناتا ہے۔ تو فداکاری اختیار کریں، یہ اگر مگر اور کچھ دنیا اور کچھ اللہ کو پانا، کچھ شیطان کے ساتھ اور نعوذ باللہ اور کچھ رحمان کے ساتھ، اس طرح کام چلے گا نہیں، ادھورا اور ناقص رہے گا ہمارا ایمان اور ہماری محبت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کاملہ عطا فرمائے اور دین کو 100% مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قدم پر، ہر مرحلے پر، ہر نفع نقصان کے سودے پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزوں، جانتے ہی ہیں سب کہ یہ موبائل اسمارٹ فون کا جو فتنہ ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بچے مانتے نہیں ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی اس میں ملوث ہیں، کتنے گھروں میں آگ لگ رہی ہے اور خدا تعالیٰ سے غفلت اور دوری کی انتہا ہوتی جا رہی ہے کہ موبائلوں میں گھنٹوں گھنٹوں گزارنا، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ فٹ پاتھوں پہ کھانا کھانا جو ہے انتہائی جو ہے محبوب مشغلہ ہے بعض لوگوں کا، اور رات رات بھر اس میں کالی کرتے ہیں اور خوب خوشی مناتے ہیں، اور لیکن خدا تعالیٰ کو یاد کرنا ان کو پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ اب جو یہ موبائل آ گیا ہے، تو اس موبائل نے بہت سی دوستیاں بھی قطع کر دی ہیں۔ پہلے جو یاری لگاتے تھے چار چار چھ چھ کے گروپ میں، اب وہ اپنے کمروں میں تنہا دوستیاں چھوڑ کے اب اس میں ملوث ہیں۔ ابھی اس سے تباہی جو چلی آ رہی ہے، خدا تعالیٰ سے غفلت اور دوری کا یہ سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے، اور ظلمت کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ کس کس بہانے سے اس موبائل نے ہمارے اوقات کو خرید لیا ہے، اور اپنے نفس پرستی میں ہم نے اس کو جو ہے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، اور جو ہے اس میں اس قدر مشغولیت اور اس قدر زیادہ جو ہے وہ انتہا کو ہم پہنچ چکے ہیں کہ اب والدین کے ساتھ بدتمیزی اور ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی، بڑوں کے ساتھ بد اخلاقی، اخلاق خراب ہوتے جا رہے ہیں، بد اخلاقیاں بڑھتے چلے جا رہی ہیں، زبانوں پہ گالیاں ہیں اور فوش جو ہے یہ باتیں ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے یہ بچے دیکھا کہ ماں باپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی لے کے بیٹھا ہے تو اس کی بیوی نے سوچا کہ ہم کیا کریں، لاؤ ہم بھی لے لیتے ہیں، تو شوہر نے بھی کہا چلو تم بھی اس میں لگ جاؤ تاکہ ہماری جان چھوٹے، وہ بھی لے کے بیٹھے ہیں، جو بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے، کس سے ہم بات کریں کیا کریں، اب ٹن ٹن کرنا شروع کیا، ماں باپ نے ان کو بھی ایک ایک موبائل دلا دیا، وہ بھی اپنے اپنے کونے میں بیٹھے یہ گندگیاں دیکھ رہے ہیں، خوف قیامت نہیں ہے، خدا تعالیٰ کو حساب دینے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، اور اس چیز سے جو آگ لگ رہی ہے گھروں کو، طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، لڑکے گھروں سے بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ بیٹیاں بھی گھروں سے بھاگ رہی ہیں، فیس بک پہ دوستیاں اور یوٹیوب پہ گندی فلمیں، ناچ گانے دیکھنا اور کس کس بہانے سے اس میں ابتلا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، مانتے نہیں ہیں، بتلاتے بھی نہیں ہیں، اطلاع بھی نہیں کرتے، شرم کے مارے اطلاع نہیں کرتے، اور اس خیال سے اطلاع نہیں کرتے کہ اگر اطلاع کر دیں گے تو ہماری یہ لذت مجرمانہ اور احمقانہ یہ ہم سے چھٹ جائے گی، چھین لی جائے گی، کہ اگر بتائیں گے کہ ہم اس میں مبتلا ہیں تو شیخ کہے گا کہ یہ اس کو چھوڑ دو، بند کر دو، تو یہ نادانی کی بات ہے، شیخ تو آپ کا ہمدرد ہوتا ہے، شیخ آپ کو اس راستے سے لے جانا چاہتا ہے جو محفوظ ہے اور جو کامیابی کی منزل پر پہنچانے والا ہے، اگر خود ہی ناکام رہنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ہاں دیندار گھرانے میں بیٹیاں اور ان کے بیٹے مبتلا ہو رہے ہیں، چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، اطلاع بھی نہیں کرتے، اپنی مرضی سے لے لیا موبائل، اپنی مرضی سے چائے چھوڑ دیا، پھر اپنی مرضی سے لے لیا، پہلے اطلاع کی کہ ہم نے چھوڑ دیا، پھر اطلاع، پھر بغیر اطلاع کے پھر لے لیا، استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ زہر ہی ایسا ہے، یہ نشہ ہے اس زہر کے اندر، لیکن یاد رکھو کہ یہ زہر تم کو برباد کر دے گا، تمہاری اولادوں کو بھی برباد کر دے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اچھی خاصی نیک اولاد ہوتی ہے، نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، اور ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں، اور جب ایک دفعہ یہ نشہ لگ جاتا ہے عشق مجازی کا اور گندی فلموں کا، ناچ گانوں کا، پھر یہ بس خدا تعالیٰ کا فضل خاص ہو تو وہ بچ جاتا ہے، اور ایک ابھی ہمارے استاد صاحب یہ قصہ سنا رہے تھے کہ ایک شخص بہت روتا ہوا آیا اور کہا کہ ساری زندگی میں لوگوں سے لڑتا رہا اور اپنی چلاتا رہا، اپنی منمانی کرتا رہا، ہر رشتہ دار سے میں جھگڑتا رہا اور اپنی منمانی کرتا رہا، لیکن آج میں اس قدر گناہوں میں پڑ چکا ہوں، اتنی ذلت اور رسوائی میں پڑ چکا ہوں، ذلیل کاموں میں میں پڑ چکا ہوں، کہ آج مجھ کو احساس ہوتا ہے کہ سارے جہان سے میں نے جہاد کیا لیکن اپنے نفس سے جہاد کا موقع آیا تو میں ہار گیا، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ نفس سے جہاد جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا مشکل کام ہے، یہ مشقت کا کام ہے، لیکن کوئی کتنا بھی گناہوں میں پڑ جائے، کس قدر بھی ذلت و رسوائی کے کاموں میں پڑ جائے، اگر پھر بھی وہ اللہ کو پانا چاہے اور اللہ کو راضی کرنا چاہے تو صدق دل سے توبہ کرے اور کسی اللہ والے کا ہاتھ صدق دل سے پکڑے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج تک اللہ کو اللہ کے لیے چاہا ہی نہیں، صدق دل سے ہم نے چاہا ہی نہیں کہ اللہ کو پانا، ورنہ فرماتے ہیں کہ عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کر، اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب حسن، فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں کبھی زندگی میں ساری دنیا کی جب سے بنی ہے جب سے کوئی ایسا عاشق اللہ کا نہیں گزرا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کی بارش نہ کی ہوں۔ اے خواجہ درد نیست وگر نہ طبیب ہست، اے میرے خواجہ میرے عزیز، تمہارے دل میں درد ہی نہیں اللہ کو پانے کا، وگر نہ تو طبیب ہست۔ اتنے اولیاء اللہ ہیں، کسی سچے اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو تو ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، اور جو گناہ ہمیں اچھے معلوم ہو رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے گوبر کے اوپر چاندی کا ورق لگا دو، گوبر کے اوپر کتنا خوشنما معلوم ہوگا۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر بھی یاد آیا، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائی ہے۔ مرشد کیا کرتا ہے کہ ہر چیز کی، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے، تو ان حسینوں کی ایک صورت ہی ہے حرام عشق کی۔ یاد رکھیے کہ یہ سب باتیں حرام عشق سے نفرت دلانے کے لیے ہوتی ہے، حلال سے محبت کرو اور اپنی بیوی اور ازواج کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے، کیسی اللہ تعالیٰ نے ہم پر نوازشات فرما رکھی ہیں کہ اپنے حلال محبت کرو تو اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ حرام عشق سے نفرت دلانے کے لیے یہ سب ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی نفسیاتی علاج ہوتے ہیں کہ گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکا نہ کھائی ہے۔ تو شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ صورت کو ہٹا کر اس کی حقیقت دکھلا دیتا ہے، چاندی کے ورق کو ہٹا کر دکھلا دیتا ہے کہ اس کا اوپری جو حسن ہے اس کے اندر گوبر بھرا ہوا ہے، گندی ہوا بھری ہوئی ہے، گو اور موت بھرا ہوا ہے، یہ جی لگانے کے قابل نہیں ہے۔ حلال کو استعمال کرو لیکن حرام ایک بھی نہ پیو۔ فرماتے ہیں کہ جس کے اہل نہ ہو، اہلیہ نہ ہو، تو یہ سوچے، یہ خیال کرے، یہ شعر پڑھے کہ جب نہیں دی مجھے حلال کی میں، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں، کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں، میں حرام کیوں پیوں جب مجھے دیں گے، جب میں استعمال کر لوں گا، اور نہیں ہے تو میں حرام کیوں پیوں، خدا تعالیٰ کو ناراض کیوں کروں میں۔ تو میرے عزیزوں یہ بڑا فتنہ، زمانے سے میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے ہیں کہ آپ کی حفاظت کر لو، ورنہ خدا تعالیٰ سے اتنی دوری ہوگی، اتنی دوری ہوگی۔ میرے دوستو، میرے حضرت فرماتے تھے کہ حرام عشق جو ہے اور یہ صورتوں کے صورتوں پہ مرنا، ابھی ایک لڑکا جو ہے وہ کئی دن سے مجھے دعا کے لے کے آئے، شکل اس کی پسند آتی اور جو ہے وہ نہیں مانتا ہے، نے کہا بھائی تو نکاح کر لو اس سے، اور وہ لڑکی والے جو ہے وہ نہیں اس کو دے رہے رشتہ، اور وہ اسی کے پیچھے پاگل ہوا ہے، اسی کے پیچھے پاگل ہوا ہے، حالانکہ وہ کوئی نیک عورت نہیں ہے بلکہ اور بد عورت ہے۔ معلوم کیا ان کے ماں باپ نے تو معلوم ہوا کہ اس کے طور و اتوار فوش ہیں اور بے پردہ عورت ہے، اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اپنی زندگی کو برباد کرنے۔ چند دن کے اندر جو ہے حقیقت کھل جاتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص لایا، صورت پسند آ گئی ہے، لے آیا کہ بھائی بڑی اچھی، بڑی موڈ ہے، بڑی فیشنیبل ہے، بہت پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہے، اور اس کو لے آیا دلہن بنا کے، اور جب پہلی رات اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس نے کہا یو آر ویری ویری بلڈی فول، تو کہنے لگا کہ یہ کیا شکل کیسی اور اخلاق کیسے۔ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے میرے دوستوں، یہ جو بد نگاہی کرنے والے یہ والیاں ہیں اور بے پردہ پھرنے والی یہ والیاں ہیں، یہ کیا ہے، یہ زندگی عذاب کر دیتی ہیں۔ آج تمہارے پاس ہیں، کل دوسرے سے عشق لڑانا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ جو بے پردہ عورت ہے وہ کسی ایک کی نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کی بھی نہیں ہے، وہ سب کو اپنے انداز اور نمائش کرتی پھر رہی ہے کہ ہم کچھ تو اپنے شوہر کے ہیں، کچھ اور تمہارے بھی ہیں، ہمیں بھی تم بھی دیکھ لو، ہم کو ہم تمہارے بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بے حیا عورت ہے جو بے پردہ پھرتی ہے، منہ کھول کے پھرتی ہے، بے حیا عورت ہے، شرم نہیں ہے اس کو کہ اپنے شوہر کی عزت ہے، اپنے شوہر کی امانت ہے، یہ اس امانت کو اوروں کو بھی لٹا رہی ہے، خیانت کر رہی ہے کہ اور ہم تمہارے بھی ہیں، کچھ تمہارے بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. ذرا سوچے تو صحیح. اور جو اس قسم کے معاشرے میں پڑھتے ہیں وہ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, خدا تعالیٰ سے محروم ہو رہے ہیں. میرے مرشد کی بات میں بتلانا چاہ رہا تھا کہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ جو عشق مجاز میں مبتلا ہوتا ہے, صورت پرستی کرتا ہے, یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے 180 درجے انحراف ہو جاتا ہے. 180 درجہ یعنی بالکل اس کا رخ معشوق کی طرف اور پیٹھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے. تو یہ تو سوچو کہ دنیا میں تو اگر ہو سکا تو مزے, تم نے چند مزے اڑا لیے ہیں اپنی نفس پرستی کی اور اپنی خواہش پرستی, اپنی خواہش پہ عمل کر لیا, لیکن خدا تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن جب مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دو گے؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ اس کا جو بدنگاہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اسمارٹ فون, میں یہی عرض کرتا ہوں کہ خواتین کو تو اس سے بہت دور رہنا چاہیے. نہ ان کو کوئی کاروبار کی حاجت ہے, نہ ان کو کوئی اور کوئی نوکری کی مجبوری ہے, اور مرد بھی اس کو بے ضرورت نہ رکھیں, انتہائی شدید ضرورت کے درجے میں رکھیں اور اس کا استعمال بھی محدود رکھیں. یہ نہیں کہ ہر وقت موبائل لیے بیٹھے ہیں, دنیا کے فلاں کونے میں کیا ہو رہا ہے, فلاں چیز کا کیا ہوا ہے, فلاں چیز کہاں ملے گی. اب وہ شاپنگ بھی آن لائن ہونے لگی ہے اور لوگوں کو شوق ہو گیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے فلاں چیز وہاں ملتی, وہاں سے آن لائن شاپنگ. اور اس سے بجٹ بھی خراب ہوتا ہے, ضرورت سے زائد آدمی خرچ کر ڈالتا ہے, کیونکہ ہر چیز میں کشش ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اس پہ دیکھتا ہے تو آدمی کا دل چاہتا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی لے لیں, ہم بھی خرید لیں اس کو. تو اس طرح سے گھر کا خرچ کا بیلنس بھی بگڑ جاتا ہے. اور جو ہے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ لازماً عورتوں پر نظر پڑتی ہے, نظر خراب ہوتی ہے, بدنگاہی ہوتی ہے. عورتیں بھی آن لائن شاپنگ کر رہی ہیں. یہ کیا زمانہ آ گیا, کس قدر جہالت ہے, کس قدر نادانی کی باتیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, بار بار سمجھاؤ لیکن جو نہیں رینگتی کان پہ, کہ ان چیزوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے. ضرورت کے درجے میں بازار جاؤ اور جو چیز ملے صبر شکر کر کے لے آؤ, اچھی چیز لے لو جو مل رہی ہے. لیکن اس کے پیچھے دور دور جانا اور موبائلوں کو کھنگالنا, نیٹ پہ چیزوں کو کھنگالتے رہتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں کہ یہ چیز نہیں ہے, اس سے اچھی یہ چیز, اچھا یہ چیز ہمارے معیار کی نہیں ہے, اور کوئی تلاش کرو. یہ بڑھتے 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 سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں دی ہے اپنی یاد کے لیے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر عجیب یاد آیا, اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر نصیب فرماتے, کہ کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ. اللہ 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 اللہ, کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ, ہائے لمحات غفلت دل کے, ہائے لمحات غفلت دل کے. میرے دوستو میں آپ کو کیا عرض کروں کہ میں تو بہت ہی ناکارہ طالب علم بھی کہنا میں اپنی توہین, دین کی توہین معلوم ہوتی ہے, لیکن خدا کی قسم جو احادیث مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اس قدر نوازش فرمانے کو تیار ہے, اتنا برسانے نعمتیں برسانے کو تیار ہے, لیکن افسوس کہ ہم بے خبر رہے ان نعمتوں سے. اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ہمیں دے رہے ہوں گے, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے مجھے جو قرض دے, ایسے کو قرض دے جو غنی ہے فقیر نہیں ہے, اور جو عادل ہے ظالم نہیں ہے. یعنی کہ یہاں دنیا میں کسی کو قرض دے دو تو یہ دو ہی چیزیں قرض کی واپسی میں رکاوٹ بنتی ہیں, کہ ایک تو یہ کہ وہ انسان ظالم ہو کہ ظلم کرے واپس نہ دے یا پورا پیسہ آپ کا واپس نہ دے, اور ایک یہ کہ وہ بیچارہ خود محتاج ہے, اس کے پاس دینے کو ہے ہی نہیں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے پاک ہیں, اس نقائص سے پاک ہیں کہ ان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, وہ ایسے غنی ہیں جو کبھی محتاج نہیں ہیں, دینے سے عاجز نہیں ہو سکتے. وہ ایسے غنی کو ہم قرض دے دیں, اپنا دل قرض میں رکھوا دیں کہ اللہ آپ ہمارا دل لے لیجیے, ہماری جان لے لیجیے, ہماری مال لے لیجیے, ہماری عزت آبرو بھی آپ پر فدا ہو, سب کا سب ہم اللہ کو قرض دے دیں اپنا. اور پھر قیامت کے دن یہ قرض اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل ہے بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں بدلہ ہے وہاں عمل نہیں ہے۔ تو یہاں نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کر کے گویا ہم اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور وہاں پر اس قرض کا قرض کی واپسی ہوگی کئی کئی گنا بڑھا کر۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیں گے اللہ، لیکن اور حدیث میں ہے کہ 700 گنا تک اس درجے کو بڑھا دیں گے، اور اس قدر اس سے بھی زیادہ کی روایات ہیں کہ وہ مالک ہیں جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے ان کی تجلی طور سینا سے، جتنا چاہے وہ دے سکتے ہیں، کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے 700 کہا تھا تو 800 کیوں دے دیا، فلاں کو 900 کیوں دے دیا، جتنا چاہے وہ کسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو اس قدر نعمتیں چھوٹے چھوٹے اعمال پر سامنے آ رہی ہیں حدیث مبارکہ میں کہ کس قدر نعمت اور کس قدر اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں بندوں کے اعمال کی، تو سوچیں کہ خدا تعالیٰ سے غفلت کس قدر ظلم ہے ہم اپنے اوپر کرتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے ہم خود کو محروم کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اسی لیے کافر جب جنتیوں کی نعمتوں کو دیکھے گا اور جہنم کو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، افسوس سے ہاتھ ملے گا اور کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو یہ حسرت اس کو ایسی حسرت ہوگی اس کو کہ پوچھئے نہیں۔ اور اسی طرح فاسقوں کو، اگر فاسق مر گئے، گناہگار مر گئے، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، تو کس قدر حسرت اور افسوس ہوگے۔ اسی کو حضرت نے فرمایا کہ کیا قبر تھی کہ خون بہا ہیں آپ، کہ ہم نے جو اپنے دل کا خون بہایا اس کا بدلہ آپ ہمیں خود مل جائیں گے، اللہ آپ خود ہمارے ہو جائیں گے، ہم آپ کو پالیں گے۔ یعنی ابھی جو عرض کیا کہ یہ کائنات اور اس میں جو کچھ ہے، سات و زمین اور سات و آسمان، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا سب جو ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ ہم فدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے آپ، ہم نے جو اپنے دل کا خون بہایا کیا معلوم تھا کہ آپ ہمیں مل جائیں گے اللہ۔ تو ہائے لمحات غفلت دل کے، ہم نے جو غفلت آپ سے اختیار کی وہ لمحات، اسی پہ ایک اور شعر حضرت کا یاد آ گیا کہ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے، میری زندگی کا حاصل یہی رہا کہ جو جن لمحات کو میں نے خدا تعالیٰ کی یاد میں گزار دیا اور اللہ تعالیٰ پر جس لمحے میں نے اپنا دل فدا کر دیا، اپنی جان فدا کر دی اور اپنی عزت و آبرو فدا کر دی، اپنا مال فدا کر دیا، بس وہی میرا حاصل رہا، وہی مجھے یہاں ملا، باقی سب کا سب فنا ہو گیا، ساری لذتیں فنا ہو گئیں، سارے عیش اور عشرت اور بنگلے اور گاڑیاں، سب چیز کے نشے، سب چیز برباد ہو گئی میری، تو اور مجھے جو بس ملا وہ جس دن میں نے خدا تعالیٰ کو یاد کیا، جس لمحے خدا تعالیٰ کو یاد کیا وہ میرا حاصل، وہ مجھے یہاں ملا۔ تو اب کفے افسوس ملنے کا سے کیا فائدہ کہ وہاں تو عمل ہے نہیں، تو بہتر ہے کہ ہم دنیا ہی میں اپنی زندگی کی قدر کر لیں اور اپنے نفس کی خواہشات اگرچہ اس میں لذت ہے، یہی عادت کا شعر ہے کہ یہ معنی معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے۔ کس قدر ناشکری اور ناقدری ہم اپنی زندگی کی کر رہے ہیں کہ ان موبائلوں کے اندر کتنا وقت ہم برباد کر رہے ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ یہ جو مکان ہے اس ایسا ہی مکان اللہ تعالیٰ کیا بھی ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ بھائی ہمارے جو یہ جو جنت اور جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالی صورتیں دنیا میں بھی بنائی ہیں، جنت کی مثال بھی یہاں ہے لیکن اس کی نسبت یہاں سے کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بھی نسبت نہیں ہے خدا کی قسم، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے کہ ایک انسان سمندر میں انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگ کے آیا ہے ساتھ، تو جتنی تری اس کے انگلی میں ہوگی اس کو اتنی نسبت بھی نہیں سمندر سے، تو کتنی نسبت ہو سکتی ہے سمندر سے جو انگلی میں تری آ گئی، کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بھی نسبت دنیا کی زندگی کو آخرت سے نہیں ہے۔ اسی طرح میرے دوستو جنت کی کسی بھی نعمت کی یہاں کی نعمت سے کوئی نسبت نہیں ہے، اسی طرح سے نسبت نہیں ہے، کہ یہاں کی یہ سیمنٹ سریے اور لکڑی کی بنی ہوئی عمارت ہے اور وہاں جو اللہ تعالیٰ محلات سے نوازیں گے اس کی اتنی بھی نسبت نہیں ہے جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ قیمتی قیمتی دیواریں سونے چاندی کی دیواریں اور یاقوت اور جواہرات سے جڑی ہوئی یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں میرے دوستو یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں اللہ کے لیے ہم اس پر ایمان لائیں صدق دل سے ایمان لائیں جتنی حقیقت اس بلڈنگ کی ہے اس سے بڑی حقیقت جنت کی بلڈنگ کی ہے یہ دنیا سایہ ہے اور آخرت حقیقت ہے یہ سب خواب ہے ابھی آنکھ بند ہوئی اور یہ خواب ہی خواب رہ جائے گا مرنے والے کے لیے سب خواب ہو جائے گا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عالم عیش و عشرت کا یہ باتیں کیف و مستی کی بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی دیکھو یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں گھٹیا چیزیں ہیں تم بلند نظر بنو تم اعلیٰ ذوق بنو گھٹیا ذوق مت اختیار کرو مٹی ہونے والی چیزوں پہ صبر کرو تھوڑا سا اور یہ مٹی ہونے والی ہیں چیزیں اس پر ہم صبر کریں اللہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خرید لیا مومنین کی جانوں کو نفسوں کو اور جنت کے بدلے میں تو ہم ذرا صبر کر لیں کہ اللہ نے ہماری جانوں کو ہمارے مالوں کو اور ہمارے عزت آبرو سب کو خرید رکھا ہے جنت کے بدلے میں تھوڑا سا صبر کر لیں پھر یہ سایہ جو ہے یہ حقیقت بن جائے گا یہاں کی جو چیزیں ہیں مثالی ہیں مثلا یہ جنت کی نعمتیں ہیں جیسے باغات ہیں نہریں ہیں اور کھانے پینے ہیں اور پھول پودے وغیرہ ہیں ہر چیز کتنی فرحت دیتی ہے لیکن اس کی مثال ہے یہ صرف جنت کی مثالی صورت ہے کہ دیکھو یہ خوشنما چیزیں ہیں اور لذیذ چیزیں ہیں یہ سب تم کو جنت میں ملیں گی لیکن اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ درجے کی اور پائیدار ہوں گی اور کبھی نہ چھننے والی ہوں گی یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو حقیقت اس بلڈنگ کی ہمیں دکھائی دے رہی کتنی ٹھوس بلڈنگ ہے جس آدمی کا یہاں زمین ہو جاتی ہے کس قدر اس کو ایک تقویت رہتی ہے کہ بھائی ہماری اپنی زمین ہے اور ہمارے اپنا بنگلہ اس پہ بنا لیا ہے ہمارے اپنی اس کے اوپر فنیشنگ کر لی اتنی بہترین اور اتنا مضبوط ہم نے بنگلہ بنا لیا ہے خدا کی قسم یہ سب مٹی ہونے والا ہے جہاں آنکھ بند ہوئی نہیں اور یہ سب فسانہ بنا نہیں اسی کو فرمایا کہ بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی جہاں دراصل گو ویرانہ ہے گو صورت ہے پستی کی ابھی بسے ہوئے ہیں ابھی قبرستان میں ہیں آج زمین پہ چل رہے تھے کل جو ہے ہماری خبر آ گئی زمین کے نیچے چلے گئے کتنے لوگ زمین کے نیچے چلے گئے ہم میں سے کتنے لوگ چلے گئے ہمارے والدین چلے گئے آبا و اجداد چلے گئے دوست یار بھی چلے گئے کتنے تو جہاں دراصل گو ویرانہ ہے جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی دیکھو فریب ہے یہ سب ابھی آنکھ بند ہوئی سب فریب ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہے بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے سب یہ افسانہ ہے میرے دوستو یہ سایہ ہے اس پر ضرورت کے درجے میں محنت کرو بس تاکہ بھائی اس سے ہمیں بقدر ضرورت روزی ہو حاصل ہو اور اس سے ہم اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا آرام سے پیٹ پال سکیں اور باقی سارا کام جو مقصود ہے خدا تعالیٰ کی یاد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس زندگی کا مقصد ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کھانا پینا اور ہگنا موتنا ہی مقصد ہوتا تو پھر اللہ اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی جو کہ ایک جانور ہے وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہوتا اس لیے کہ سب سے زیادہ ہاتھی کھاتا ہے اور سب سے زیادہ ہگتا بھی وہی ہے فرمایا کہ یہ مقصد نہیں ہے انسان کی زندگی کا کہ بس ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں بارہ پہلے بھی سنا چکا ہوں اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ اب جنگل میں اپنے بوڑھے شیخ کی اپنی جوانی کے عالم میں خدمت کیا کرتے تھے 17 برس میرے شیخ نے اپنے شیخ کی خدمت کی ہے جنگل جیسے ویرانے کے اندر کیونکہ حضرت کا گھر دور تھا اور جہاں حضرت کی مسجد تھی جہاں حضرت عبادت کیا کرتے تھے وہ گاؤں دیہات سے بھی دور تھی اور فرماتے تھے کہ ہفتوں ہفتوں کوئی تیسری شکل وہاں نظر نہیں آتی تھی اور سردی گرمی کے اندر کس طرح سے آپ نے گزارا کیا وہاں کہ یہ اللہ محض اللہ کی محبت ہیں اور فرمایا کہ جو ہے وہاں پر شیطان نے مجھ کو شیخ کا جب انتقال ہو گیا تو شیطان نے مجھے وسوسہ ڈالا کہ اب تم کہاں سے کھاؤ گے کہاں سے پیو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں میرے ڈالی کہ اللہ کچھ نہیں ہوگا میں چنے پھانک کر گزارا کر لوں گا ڈرنے کی کیا بات ہے، چنے بھاگ لوں گا، اور کپڑا کہاں سے پہنوں گا کہ یا اللہ اتنا کپڑا تو آپ دے ہی دیں گے جو میری ناف سے گھٹنے تک میری ستر ہو جائے، بس میں گزارا کر لوں گا۔ یہ دیکھو کہ ہم لوگ کس قدر ڈرتے ہیں روزی سے۔ اسے الشیطان یعدکم الفقر، جو روزی سے تم ڈر رہے ہو تو یہ شیطان تم کو اس طرف تنگ کرتا ہے، تمہیں تنگی دکھاتا ہے دین کے اندر، دین میں چلو گے تو تنگی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، رزق جو ہے جو اللہ نے مقدر کر دیا وہ کہیں نہیں جاتا۔ ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبه اجلہ، حدیث پاک میں ہے کہ رزق اپنے مرزوق کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کہ موت اپنے اس کو ڈھونڈتی ہے، جہاں موت آنی ہوتی ہے وہاں موت پہنچ جاتی ہے، ایک سیکنڈ آگے نہیں ایک سیکنڈ پیچھے نہیں۔ اسی طرح رزق جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ضرور بھی ضرور پہنچے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دین میں آگے چلو، دین میں مضبوطی اختیار کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کیا جو تقوی اختیار کرتا ہے، ہم سے ڈرتا ہے اور ہماری نافرمانی سے بچتا ہے، ہم ضرور اس کو مشکلات سے نکالیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے انجام متقین کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے ان کا حال پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ جس کی مرضی سے ساری کائنات چل رہی ہے۔ کہا او ہو، آپ تم نے تو یہ کفر کہہ دیا، کائنات تو اللہ کی مرضی سے چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی پوچھ تو لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں مکمل فنا کر دیا، تو جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری بھی مرضی ہے، لہذا یہ کائنات ساری میری مرضی سے چل رہی ہے۔ بات سمجھنے کی ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم دین کی سمجھ مانگے ہیں، دین کی سمجھ بڑی چیز ہے۔ فقط اوتیا خیرن کثیرا من یؤت الحکمت فقط اوتیا خیرن کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت عطا ہو گئی، اللہ نے جس کو حکمت عطا کر دی اس کو خیر کثیر عطا ہو گئی۔ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور دین کی سمجھ، دین ہے کیا، اس کو ہم بزرگوں سے سمجھیں میرے دوستوں، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا مزہ بھی میرے دوستوں اولیاء اللہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں کہ جو روٹی اور چٹنی کھا کے انہوں نے ساری زندگی گزاری، لیکن خدا کی قسم ان کے قلب کا عالم اگر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ بادشاہ بھی کیا بیچتے ہیں ان کے آگے۔ عیش و عشرت اور نوکر اور چاکر اور لشکر ہونے کے باوجود بادشاہ وہ مزہ نہیں اٹھا سکتے جو یہ اولیاء اللہ چٹائی اور چٹنی پر اٹھاتے ہیں میرے دوستوں، اس لیے کہ خوشی خالق خوشی کے پاس ہے، اور خوشی حاصل ہوتی ہے خالق خوشی کو خوش کرنے سے۔ میرے دوستوں، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے، آسمان والے کے ذمے ہے کہ وہ زمین والے کو خوش رکھیں۔ پھر کیا چاہیے، ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اور خوش کرنے والے ہوں، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اب تک جو ہم نے کوتاہیاں کر ڈالی ہیں، غفلت میں زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم لوگوں نے بہت اپنے اوپر ظلم کر لیے، اے اللہ، گناہوں میں ہم بہت آگے چلے گئے، غفلت میں بہت آگے چلے گئے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر نصیب فرما دیجئے، اپنی نعمتوں کی قدر اور شکر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی نعمتوں کی قدر اور شکر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، شکر نصیب فرما دیجئے۔ ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائیے، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم کو اپنے نیکوکاروں میں شامل فرما لیجئے، متقین کاملین بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو صاحب اقوى نسبت بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو جذب فرما لیجئے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم کو، ہماری اولادوں کو، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ والا بنا دے. اے اللہ مجھ کو, میرے گھر والوں کو اور تمام دوستوں کے گھر والوں کو جو بھی پریشانیاں رکاوٹیں ہیں, اللہ اپنے فضل سے ان کو دور فرما دیجئے. جس کو رزق میں تنگی ہو اس کو فراخ نصیب فرما دیجئے. بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. بیماروں کو صحت کا عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اپنے فضل سے اس کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے مرشدین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے, 100% عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے مشائخ کے مسلک پر جینا اور اپنے مشائخ کے مسلک پر مرنا نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. نشر تی پر لے جائیے بھائی. آپ کی توقیر و احترام و ادب کے وجوب میں اور حرمت ایذائے نبوی صرف فضول جم کر بیٹھ جانے ہی کی صورت میں منحصر نہیں. ہاں بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہے, تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں اور آپ اس پر اجازت نہ دے دیں مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو جب یہ اہل ایمان لوگ ایسے مواقع پر اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان میں سے آپ جس کے لیے مناسب سمجھ کر اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیا کریں, اور اجازت دے کر بھی آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کیجئے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو جب وہ کسی ضرورت اسلامیہ کے لیے تم کو جمع کریں ایسی معمولی بلانا مت سمجھا کرو جیسا تم میں سے ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے کہ چاہے آیا یا نہ آیا, پھر آ کر بھی جب تک چاہا بیٹھا جب چاہا اٹھ کر بھی اجازت لیے چل دیا. فرمایا کہ حرمت ایذائے نبوی صرف فضول جم کر بیٹھ جانے کی صورت میں منحصر نہیں, بلکہ علی الاطلاق حکم ہے کہ تم کو کسی امر میں جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت پہنچاؤ, اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو. یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے, اور جس طرح یہ نکاح ناجائز ہے ایسے ہی اس کا زبان سے ذکر کرنا یا دل میں ارادے کرنا سب گناہ ہے. سو اگر تم اس کے متعلق کسی چیز کو زبان سے ظاہر کرو گے یا اس کے ارادے کو دل میں پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کو دونوں کی خبر ہوگی, کیونکہ وہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. بس تم کو اس پر سزا دیں گے, اور ہم نے جو اوپر حجاب کا حکم دیا ہے اس سے بعض مستثنا بھی ہیں. اس کا بیان یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے کے بارے میں کوئی گناہ نہیں, اور نہ اپنے بیٹوں کے یعنی جس کے بیٹا ہو, اور نہ اپنے بھائیوں کے, اور نہ اپنے بھتیجوں کے, اور نہ اپنے بھانجوں کے, اور نہ اپنے دینی شریک عورتوں کے, اور نہ اپنی لونڈیوں کے, یعنی ان کے سامنے آنا ان کے لیے جائز ہے. اور اے پیغمبر کی بیویوں, ان احکام مذکورہ کے امتثال میں خدا سے ڈرتی رہو, کسی حکم کے خلاف نہ ہونے پاوے. بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے, یعنی اس سے کوئی امر مخفی نہیں, بس خلاف میں احتمال سزا کا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو, تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو تاکہ آپ کا حق عظمت جو تمہارے ذمے ہے ادا ہو. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قصداً ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے, اور ان کے لیے دلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.